جو بندہ تیرا تابع فرمان رہے گا۔ میرے مرشد محبوب سیدی حسندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، جو بندہ تیرا تابع فرمان رہے گا۔ جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا، جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا، انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا، انسان کی صورت میں وہ شیطان جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا، جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا، انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا، انسان کی صورت میں وہ شیطان۔ ممکن نہیں قلب میں وہ چین پا سکے، ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا سکے، جب تک کہ کوئی عامل عصیان رہے گا، جب تک کہ کوئی عامل عصیان عامل عصیان گناہوں پر عمل کرنے والا۔ ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا سکے، ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا سکے، جب تک کہ کوئی عامل عصیان رہے گا، جب تک کہ کوئی عامل عصیان رہے گا۔ جس طرح کسی انسان کے جسم میں اگر کبھی 100 کانٹے چبھ جائیں اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، جراح کے پاس جائے کہ ہمارے کانٹے نکال دو، تو 100 کانٹے ہیں مثلاً اور 99 کانٹے تو نکال دیے، 1 کانٹا رہ گیا، تھک گیا جراح ڈاکٹر کہ بھائی اب تھک گئے ہم، 100 میں سے 99 کانٹے نکال دیے، 1 کانٹا رہ گیا، چھوڑ دو رہنے دو۔ لیکن کوئی نہیں مانے گا، کہے گا کہ جب تک یہ 1 کانٹا بھی نہیں نکلے گا اس وقت تک چین نہیں آ رہا، 1 کانٹا پورے جسم کو بے چین کیے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے بے چینی کی، پریشانی کی، مصیبتوں کی، آفتوں کی، کہ سارے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، ساری تدبیریں اختیار کر رہے ہیں، مشقت جھیل رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن گناہ کو نہیں چھوڑتے، گناہ کو نہیں چھوڑتے۔ پھر کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کیا بات ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، مال و اسباب بھی ہیں، راحت کے اسباب بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی چین نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے میری یاد سے اعراض کیا یعنی نافرمانی کی، تو اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا، تلخی زندگی میں تلخی رہے گی۔ لاکھوں روپے کے باوجود، مال و دولت کے باوجود، نوکر چاکر کے باوجود تلخی رہے گی، تلخ رہے گی حیات اس کی۔ ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا سکے، ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا سکے، جب تک کہ کوئی عامل عصیان رہے گا، جب تک کہ کوئی عامل عصیان رہے گا۔ ذکر اللہ کے باوجود، عبادات کے باوجود اگر گناہ نہ چھوڑا تو چین نہ ملے گا، اور گناہ چھوڑنا فرض بھی ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی ہمیں چین نہیں چاہیے، ہم جیسے ہیں ویسے ہی اچھے ہیں۔ گناہ چھوڑنا فرض عین ہے، متقی بننا فرض عین ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے متقی بننا، گناہوں کو چھوڑنا۔ اور گناہوں کو چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت کا وعدہ فرمایا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کا ولی بننا بھی فرض عین ہے. گناہ چھوڑنا فرض عین ہے اور گناہ چھوڑنے سے اللہ کی ولایت ملتی ہے. تو گناہ چھوڑنا چونکہ فرض ہے, چونکہ مقدمہ فرض کا جو ہے فرض ہوتا ہے, لہذا ولایت اللہ تعالیٰ کا ولی بننا بھی فرض عین ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس ہم اسی طرح ٹھیک ہیں, بس نماز روزہ کر لیا کافی ہے, تو یہ اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا اور اس کے نماز روزے میں بھی جان نہیں ہوگی. جو گناہ نہیں چھوڑے گا اس کے نماز روزے میں جان ہی نہیں ہوگی, معلوم نہیں قبولیت کے قابل بھی ہوگا کہ نہیں, اخلاص بھی ہے کہ نہیں. گناہوں کے ساتھ جنت کے خواب دیکھتے ہیں. ہاں, حضرت والا رحمت اللہ علیہ ہمارے یہ شعر بہت سناتے تھے مولانا اسد تھانوی کا, کہ عشق بتا میں اسد کرتے ہو فکر راحت, عشق بتا میں اسد کرتے ہو فکر راحت, دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خواب گاہیں. اور ایک شعر اور مولانا رومی کا پڑھا کرتے تھے, گر گرفتار صفات بد شدی ہم چو دوزخ ہم عذاب سرمدی. اگر تم ایک گناہ میں بھی مبتلا ہو تو تمہیں دوزخ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ تمہاری ذات کو خود دوزخ بنا دیا جائے گا. گناہوں کا مزاج دوزخی ہے, نفس کا مزاج دوزخی ہے. جو گناہ کرے گا, نفس کی تابے داری کرے گا, اس کی زندگی دوزخی زندگی ہے. اف کتنا ہے برباد گناہ گار کا عالم, انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. اور گناہ گار لوگ جو ہیں, اف کتنا ہے تاریخ گناہ گار کا عالم, گناہ گاروں کی زندگی تاریخ ہے, ظلمت بھری ہے, بے چینی ہے, پریشانی ہے, معذب ہے وہ زندگی. اور اللہ والے بن جاؤ, اللہ کے تابع دار بن جاؤ, پاکیزہ زندگی اختیار کرو, ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو, باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. ظاہری گناہ بھی چھوڑنا ہے, باطنی گناہ بھی چھوڑنا ہے. غیبت جب تک جاری ہے ممکن نہیں کہ چین ملے. جب کوئی آدمی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا تو وہ چین سے کہاں رہ سکتا ہے. غیبتیں زبان پر ہیں, بدگمانیاں دلوں کے اندر ہیں, حسد دل کے اندر ہے, اور تکبر دل کے اندر ہے, عجب دل کے اندر ہے, اپنی خوبیوں پہ نظر ہے. بھائی ہم تو نماز روزے والے لوگ ہیں, پھر کیا بات ہے کہ ہمیں چین نہیں ہے, روزی میں برکت نہیں ہے, آئے دن کوئی پریشانی مصیبت آ رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ گناہوں میں ابتلا ہے, گناہ نہیں چھوڑتے. ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا سکے جب تک کہ کوئی عامل عصیان رہے گا, جب تک کہ کوئی عامل عصیان رہے گا. فانی بتوں کے عشق میں ہوگا جو مبتلا, فانی بتوں کے عشق میں ہوگا جو مبتلا, تاعمر دوستوں پریشان رہے گا, تاعمر دوستوں پریشان رہے گا. یہ بھی فانی بتوں کا عشق, حسینوں کا عشق, حسین شکلیں, مرد ہو یا عورت ہو, دونوں کو یہ گناہ میں آج کل زیادہ ابتلا ہو رہا ہے, زیادہ خطرہ ہے, زیادہ اندیشہ ہے اس گناہ میں مبتلا ہونے کا, اور زیادہ لوگ اس گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں. کیا عورتیں کیا مرد, یہ جو مصیبت کہیں اس کو کیا کہیں کہ یہ موبائل جو ہاتھوں میں آ گیا ہے اسمارٹ فون, اس نے کہیں کا نہیں رکھا, دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اگر اولاد جوان ہو رہی ہے, اولاد ہے, تو اس کو بچانے کی خاطر خود بھی چھوڑ دو, یہ موبائل مت رکھو. گھروں کے اندر اولاد جو ہے چپکے چپکے وہ نکال لیتے ہیں, دیکھا ماں باپ سو گئے, اس کے بعد انہیں سب ترکیبیں آتی ہیں, نیٹ کا استعمال بھی آتا ہے, پاسورڈ کھولنا بھی آتا ہے, چوریاں بھی آتی ہیں, ڈاکے بھی آتے ہیں, سب کام ان کو سیکھ رہے ہیں اس سے. اور بد اخلاقی بدتمیزی کر رہی ہے اولاد ماں باپ سے, نافرمان ہو رہی ہے, کیا خرابی نہیں ہے اس کے اندر. اور شکلوں سے عشق لڑانا اور پھر اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں, جس سے دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے, آخرت بھی تباہ ہو رہی ہے. بھائی کیوں نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرما دیا ہے جب نگاہوں کی حفاظت کا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے مومنین سے اور مومنات سے بھی, آگے حکم آ گیا, وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن, کہ آپ مومنین سے بھی فرما دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں جو کہ ضامن ہیں ان کی شرمگاہوں کی حفاظت کا. اور اسی طرح سے مومنات یہ نہیں کہ مرد تو عورتوں کو نہ دیکھیں اور عورتیں گور گور کے مردوں کو دیکھیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہمارے یہاں ایسی بھی جاہل عورتیں ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ مرد تو ہمیں نہ دیکھیں لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں, ہم آزاد ہیں, ہم مادر بغیر آزاد ہیں. اسی لیے برقعے کو بھی اتار کر پھینک دیا غیروں کی نقالی میں, کافروں کی نقالی میں اپنے آپ کو برقع بھی اتار کے بے پردہ کر کے بے عزت کر رہی ہیں اپنے آپ کو. ہمارے یہاں کی بچیاں بیٹیاں وہ سمجھ رہی ہیں کہ نعوذ باللہ من ذلک, یہ پردہ جو ہے یہ ہمیں پرانے زمانے کا ہے, اس کو چھوڑ دو. کیا یہ جہالت کی بات ہے, اپنی عزت کو نیلام کر رہے ہیں, باہر بازاروں کے اندر گھوم رہے پھر رہے منہ کھول کے, اور جو اس سے زیادہ بے حیا ہو گئی ہیں وہ انہوں نے برقع اتار پھینگا, اس سے زیادہ بے حیا ہو گئی ہیں دوپٹہ بھی سر سے اتر گیا, اس سے زیادہ بے حیا ہو گئیں قمیضیں بھی چھوٹی پہننی شروع کر دیں, اس سے اور زیادہ بے حیا ہو گئیں تو ٹائٹس پہننی شروع کر دیں. تو ننگے ہونے میں کیا کسر باقی ہے, ننگے ہی ہو جائے, اس اتنے بھی کپڑوں کا تکلف کیسا. انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہماری عقل ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے, عقلوں پہ پتھر ہمارے پڑ گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم کتنا دور چلے گئے ہیں, سوچو تو صحیح کہ ہم آخر جو ہے ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے, قبروں میں جانے والے ہیں ہم, اور ہر ہر حکم کا حساب لیا جائے گا. قرآن پاک میں جو سب چیزیں واضح ہیں, پردے کے احکامات, نگاہوں کی حفاظت کے احکامات, معاشرت کے احکامات, معاملات کے احکامات, مال کے احکامات, ہر قسم کے معاملات اور جو ہے وہ احکامات قرآن پاک اور حدیث پاک میں ہیں. ان سب کا علم حاصل کرنا فرض ہے, جو فرض کام ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے, جو واجب کام ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی واجب ہے, جو سنت موقعہ کام ہے اس کا علم حاصل کرنا سنت موقعہ ہے, اور جو مستحب کام ہے اس کا علم حاصل کرنا مستحب ہے, جو نفل ہے اس کا علم حاصل کرنا نفل ہے. اور یہ سمجھنا کہ بھائی ہم مولویوں کے پاس نہ جائیں, نیک صحبتوں میں نہ جائیں, ورنہ وہاں پہ جا کے ہمیں علم حاصل ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں عمل کرنا پڑ جائے. تو یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے کہ نہ علم ہوگا نہ عمل کریں گے, تو دگنا گناہ, دگنی سزا, دگنی جہنم, کہ علم حاصل کیوں نہیں کیا اور دوسرے یہ کہ عمل کیوں نہیں کیا. یہ کتنی جہالت کی بات ہے. آج مسلمانوں نے زیادہ سے زیادہ اگر کچھ سمجھا بھی ہے تو نماز روزہ سمجھ لیا ہے, نماز روزہ زکات دے دینا, قربانی کر دینا, یہی دین ہے کل کا کل. نہ ان کو معاملات کی خبر, نہ ان کو اخلاق کی خبر, نہ ان کے اخلاق اچھے اور نہ ان کی معاشرت اچھی, نہ ان کے معاملات اچھے, نہ سیکھا نہ پوچھا نہ کتاب میں پڑھا. لہذا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم غیر قوموں کے نقال بن گئے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر تو یہ سب باتیں ہیں ہی نہیں, ایٹیکیٹ ہے ہی نہیں, اخلاق ہے ہی نہیں, اور جینے کا طریقہ جانتے نہیں. جینے کا طریقہ تو وہ جانور جانتے ہیں, جانور کافروں کی نقالی کرتے ہیں, حالانکہ انہوں نے یہ اصول اسلام سے لے لیے. اور ہم مسلمان جو ہے ہماری جہالت کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے ہی دین سے بے خبر ہیں. ہمارے دین میں کیا چیز نہیں ہے, بہترین اخلاق ہیں, سلیقہ ہے, صفائی ہے, ستھرائی ہے, نظافت ہے, نزاکت ہے, لطافت ہے, کیا نہیں ہے ہمارے دین میں. بس مصیبت اگر ہے تو یہ ہے کہ ہم نے سیکھا ہی نہیں کہ ہم نے ہمارے دین ہمیں کیا سکھاتا ہے. اگر نہیں سیکھا تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تو پڑھ کے دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے اخلاق تھے, کیسے معاملات تھے, کیسی معاشرت تھی. تو شرم سے تمہارا سر جھک جائے گا کہ تم جو اس دولت کے تم وارث تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے تم وارث تھے, آپ کے اخلاق کے ہم وارث تھے, آپ کی معاشرت کے ہم وارث تھے, آپ کے معاملات کے ہم وارث تھے, اور یہ دولتیں دوسروں نے لے لیں اور مسلمان جہالت میں مبتلا ہو رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ کافر بڑے سلیقہ مند ہیں, بڑے تمیز دار ہیں, کم وقتوں کو موتنے کی ہگنے تک کی تو تمیز ہے نہیں, اور ہماری جہالت ان سے زیادہ بڑھنے لگی ہے کہ ہم ان کو اپنے سے اچھا سمجھ رہے ہیں. ہم اپنے دین کی ہمارے اندر عزت نہیں ہے, دین کے طور طریقوں کی عزت نہیں ہے, سنتوں کی عزت نہیں ہے, سنتوں کی قدر نہیں ہے, بلکہ ان کافروں کے طور طریقوں پر جو ہے وہ ہم چل رہے ہیں, ان کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں. تو یہ عقل کا جو ہے وہ بالکل جنازہ نکال دیا, اور یہ اس نے جو ہے کام کے اندر تیزی لے آئی, بربادی کے اندر تیزی اس نیٹ نے, انٹرنیٹ ہے اور یہ واٹس ایپ اور یہ سب چیزیں, اس لیے میں بار بار کہتا ہوں بتاتا ہوں کہ اس دین کے کام کی خاطر سے کوئی نیٹ نہ لے، جو کسی کے اپنی کسی مجبوری سے کوئی روزی کما رہا ہے، کوئی انتہائی شدید مجبوری ہے اور وہ بھی اس کو بھی استعمال کا طریقہ اپنا کوئی راہبر مقرر کرے، اپنے اوپر اپنے سر پر کوئی پابند کوئی نگران رکھے اور اس کی نگرانی میں، اس کی رہبری میں، اس کی رہنمائی میں اس کو استعمال کرے، تب تو ٹھیک ہے اور وہ بھی ضرورت کے تحت استعمال کرے. ورنہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ گھروں کے اندر اس موبائل کا ہونا عذاب سے کم نہیں ہے. عورتیں بھی مبتلا ہو رہی ہیں، غیر مردوں کو دیکھ رہی ہیں، کبھی کھانے پکانے کی ترکیب کے بہانے، کبھی کٹنگ کے بہانے، کبھی ایکسرسائز کے بہانے، کبھی کچھ اور کے بہانے، کبھی ڈائٹنگ کے بہانے. سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں شعبے ہیں. ارے ذرا وہ بھی معلوم کر لیں، ذرا فلاں کی خبر لے لیں، ذرا گروپ بنا کے آپس میں غیبتیں ہو رہی ہیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، گروپ بنے ہوئے ہیں اور طرح طرح کی جو ہے اس کے اندر شغل ہیں اور اسی میں بچے بھی برباد ہو رہے ہیں. ماں باپ سو گئے، انہوں نے موبائل اٹھایا، پاسورڈ جان رہے ہیں، معلوم ہے کہ کیسے کھولے گا، وہ کھولا اور گندی چیزیں، ننگی فلمیں، گانے بجانے، کیا وہ نہیں دیکھ رہے. اور خود بھی بڑے بھی، بازے بڑے بھی مبتلا ہیں اور بازے ان کے اولادیں مبتلا ہیں، ان کو خبر ہی نہیں ہے، وہ سو رہے ہیں، ان کی اولاد اس موبائل کو غلط استعمال کر رہی ہے اور پھر اس کا نام و نشان مٹانا بھی جانتے ہیں. کیا ترکیبیں شیطان، کیسے کیسے ترکیبیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھا دیتا ہے کہ اس کا ثبوت بھی کس طرح مٹھانا ہے کہ کوئی دیکھنا بھی چاہے کہ ہمارا موبائل کہاں استعمال ہوا، غلط استعمال ہوا، تو وہ بھی ان کو آتا ہے کہ وہ ثبوت بھی مٹا دیتے ہیں. تو یاد رکھو کہ یہ موبائل جو ہے نیٹ والا اسمارٹ فون، یہ تباہی کا باعث بن رہا ہے اور بہت ہی زیادہ محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے. اور زیادہ کوئی اس چکر میں نہ رہو کہ ہم فلاں کا بیان، فلاں کا بیان، ہم تو یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ساتھ میں جو ہے تباہی جو لا رہی ہے چیز، اس کی فکر زیادہ کرو. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حلوہ کھانے سے زیادہ ضروری ہے کہ جوتے سے بچو. یہ گناہوں پر جو جوتے پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، پھر نانی یاد آ جائے گی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پر. اس چیز نے تو بالکل اخلاق اور سارے معاملات وغیرہ سب تباہ کر دیے ہیں. فانی بتوں کے عشق میں ہوگا جو مبتلا، فانی بتوں کے عشق میں ہوگا جو مبتلا، تا عمر دوستوں وہ پریشان رہے گا، تا عمر دوستوں وہ پریشان رہے گا. دونوں جہاں میں پائے گا وہ چین کی حیات. دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں دونوں جہان کا چین ہے. شیطان تو یہ بہکاتا ہے، شیطان و یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ ایک تو وہ تمہیں تنگی سے ڈراتا ہے کہ اگر تم دین کے راستے پہ چلو گے تو پھر کھانا کمانا تمہارا مشکل ہو جائے گا، یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ مت کرو، مت کرو، تو زندگی کیسے گزرے گی، بیزاری ہو جائے گی، بور ہو جائے گی زندگی، مزہ کیا آئے گا. دوسرے یہ کہ تمہیں بری بری باتوں کا، فحش باتوں کا، بے حیائی باتوں کا وہ کی طرف وہ بلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ ایسے مہربان، ایسے رحیم اور کریم ہیں کہ وہ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف، یعنی جنت کی طرف بلا رہے ہیں. دونوں جہان کی جنت ہے اللہ کی تابے داری میں، یہ نہیں کہ جنت ادھار ہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے ہیں، کہ یہیں دنیا ہی کی حیات اسے اس کی جنتی بنا دی جاتی ہے. اگرچہ ظاہر میں اس کے پاس کوئی عمدہ گاڑی نہیں ہے، ظاہر میں اس کے پاس کوئی عمدہ بنگلہ نہیں ہے، ظاہر میں اس کے پاس کوئی مال و دولت بھی نہیں ہے، چٹائی پہ ہی بیٹھا ہو، چٹنی روٹی کھا رہا ہو، لیکن اس کے قلب کو وہ چین اور خوشی نصیب ہوگی کہ بادشاہوں کو بھی اس کا خواب نظر نہیں آئے گا، ایسا چین وہ پاتے ہیں. ظاہر میں جو ہے وہ سارے حالات ان کے ساتھ ویسے ہی یکساں ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے قلب کا خاص تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان سے ان پر سکینہ نازل فرماتے ہیں. هو الذی انزل فی قلوب المؤمنین، هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین، حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں آسمان سے اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں. یہ کوئی زمینی چیز نہیں ہے کہ وہ پیٹرول کی طرح بورنگ کر کے کافر جیسے نکال لیتے ہیں، سائنسدان نکال لیتے ہیں، وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے اس کا، یہ زمینی چیز نہیں ہے. وہ الذی انزل السکینت فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں کے اندر وہ سکینہ نازل فرماتے ہیں، اوپر نہیں اندر نازل فرماتے ہیں. یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دولت اس کو دیتے ہیں جو خدا تعالیٰ کا 100% کامل اور فرما بردار رہتا ہے. دونوں جہاں میں پائے گا وہ چین کی حیات، جو بندہ تیرا تابع فرمان رہے گا، جو بندہ تیرا تابع فرمان رہے گا، جو غیر حق سے قلب سے قربان رہے گا، انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا. فانی بتوں سے صرف نظر گر نہیں کیا، فانی بتوں سے صرف نظر گر نہیں کیا، دریائے قلب میں تیرے طوفان رہے گا، دریائے قلب میں تیرے طوفان رہے گا. ہر وقت قلب میں بے چینی رہی رہے، اگر شکلوں کو دیکھا، نگاہ کی حفاظت نہیں کی، جا رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، جانوروں کی طرح منہ اٹھائے چلے چلے جا رہے ہیں. معلوم ہے کہ سنت طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لے جاتے ہیں تو اپنی نگاہ کو نیچی رکھا کرتے ہیں. سنت کے مطابق نگاہ کو نیچی رکھو، بے ضرورت ادھر ادھر دیکھو ہی کیوں. معلوم ہے کہ ہر جگہ بے پردگی ہے، تو ادھر ادھر دیکھیں گے تو لازمی نظر خراب ہوگی. بھائی اتنا راستہ دیکھو کہ آرام سے چل سکو، اور کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی ٹکراؤ نہ ہو، بس اتنی نظر اٹھاؤ اور اپنی جگہ منزل مقصود پر پہنچ جاؤ، بس ادھر ادھر دیکھو ہی کیوں. تو اگر یہ صرف نظر نہیں کیا، نظر نہیں بچائی، تو ہر وقت قلب میں ایک طوفان رہے گا. ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کافروں کے لیے اور نافرمانوں کے لیے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں بلکہ ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں، دلوں پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتے ہیں. کہ ظاہر میں چین اور سکون کی ساری اشیاء اسباب موجود ہیں، لیکن دل بے چین رہے گا، دل پریشان رہے گا، آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی رہے گی. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی، جسمانی صحت، جسمانی بلڈ پریشر کے لیے نمک مضر ہے. نمک، یہ ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ نمک کھاؤ گے تو بلڈ پریشر ہو جائے گا، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. تو فرمایا کہ جو ان حسینوں کا نمک چکھے گا، اس کا روحانی بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، اس کے قلب میں طوفان آ جائے گا، وہ چین سے نہیں رہ سکتا. فانی بتوں سے صرف نظر کر نہیں کیا، دریائے قلب میں تیرے طوفان رہے گا، دریائے قلب میں تیرے طوفان رہے گا، جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا، انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا. ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور، ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور، اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا، اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا. یہ حسن جو ہے یہ ظالم مار دیتا ہے. حسین شکلیں، مسکین شکلیں بن کے آ جاتی ہیں، کبھی ترحم کی صورت سے، کبھی غصے کی صورت سے، کبھی کس طرح سے نفس بہکا دیتا ہے، ارے بیچاری یتیم ہے، ارے بیچاری اکیلی ہے، ارے یہ ارے وہ کر کے، اور جو ہے چلو لاؤ آپ کا سامان ذرا اٹھا دیں. ارے کوئی بوڑھی بوڑھیا کا سامان نہیں اٹھائیں گے، اس وقت نہ وقت ہوگا، نہ ٹائم ہوگا، نہ کوئی فرصت ہوگی. اس وقت تو جانا ہے، جہاں دیکھا کہ کوئی مسکین شکل آ گئی اور اکیلی ہے، اس کو اٹھا کے اس کو آفر کر دی کہ لائیے ہم آپ کا کام کر دیتے ہیں. یہ کس کس طرح سے حسن جو ہے وہ ایمان کو برباد کر دیتا ہے، جلا کے خاک کر دیتا ہے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ تم میری انجمن سے دور ہی رہو. قریب قریب آؤ گے تو تفلو ہو جاؤ گے، تقربو ہوگے تو تفلو ہو جاؤ گے. تو ان حسین شکلوں سے بہت دور رہو، نامحرموں سے بہت دور رہو. مگر بعض لوگ ہیں کہ مانتے ہی نہیں ہیں، نہیں بھائی ہمارے تو کچھ محسوس نہیں ہوتا، کوئی ایسی بات نہیں، ہمارا تو دل پاک ہے، صاف ہے، اور ہمارا تو یہ کام ہے، یوں ہے وہ ہے. تو یہ سب دھوکے بازی ہے نفس کی، اور ضرور بے ضرور نفس جو ہے حرام مزہ لیتا ہے، حرام لذت چکھتا ہے. نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ انجام وہی ہوگا خدا نہ خواستہ. اور میں یہ بتا رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے واضح منع فرما دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنگاہی کو آنکھوں کا زنا فرما دیا، اب بتائیے کہ وہ قلب کیسے چین پائے گا جس نے آنکھوں کا زنا کر لیا، جس نے اللہ کی نافرمانی کھلے عام کر لی، اور جس نے اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول سردار الانبیاء محبوب کائنات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لے لی، لعنت کی بد دعا، بتائیے کیسے چین پائے گا؟ سارے جہان میں جہاں چلا جائے گا چین نہیں پائے گا. رسول کی بد دعا لے لی، انا للہ و انا الیہ راجعون، لعن اللہ الناظر والمنظور، خدا کا رسول لعنت کر رہا، لعنت کی بد دعا کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے، مانی کہ اللہ کی رحمت سے شخص دور ہو گیا، لعنت جس پہ آ گئی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اب بتائیے کہ کہاں اس کو چین ملے گی؟ سارا جہان اللہ کا ہے، اللہ کا نافرمان جہاں جائے گا بے چین رہے گا، اللہ کا فرما بردار جہاں جائے گا چین سے رہے گا. ہاں اللہ کا فرما بردار من اتق اللہ عز وجل سارا آمینا فی بلادی، جہاں جائے گا وہ چین سے رہے گا جس نے تقوی اختیار کیا اللہ سے ڈرا، ورنہ چلے جاؤ تم دنیا کے کسی کونے میں لیکن نافرمانی کے ساتھ چین کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. اس لیے بھائی کہ ان چیزوں سے، نیٹ موبائلوں سے، اسمارٹ فونوں سے، میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ جو لوگ کٹنگ کے بہانے، ڈائٹنگ کے بہانے اور کوکنگ کے بہانے، کس کس بہانے، جیولری یہ وہ فلاں دماغہ، ایک ہزار لاکھوں شعبے اس کے اندر ہیں، تو جس بہانے سے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ اپنی عمر کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں. ایک ایک لمحے کی قیمت ہے، اسی لمحے میں تم سبحان اللہ کہہ دو تو تمہاری جنت بن جائے گی، اسی لمحے تم الحمدللہ کہہ دو تمہاری جنت بن جائے گی. ارے دنیا میں رہ کر کیا جملہ ہے میرے مرشد قطب عالم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ، ان کا فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو. دنیا تو آئے ہو جنت کو آباد کرنے کے لیے، جلدی جلدی وہاں پراپرٹی لے لو. یہاں اسکیموں کے اعلان ہوتے ہیں، فلاں اسکیم چل رہی ہے، فلاں اسکیم چل رہی ہے، ساری دنیا کی نگاہیں لگی ہوتی ہیں اور ساری دنیا حسد کرتی ہے، کاش ہمارے ایک پلاٹ فلانا ٹاؤن کے اندر، فلانی جگہ پہ ہم بھی ایک پلاٹ میں مل جائے. اور اسی حسرت میں کوئی لوگ لے بھی لیتے ہیں، لیکن اسی حسرت میں وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جنت کے پلاٹ سے محروم ہو جاتے ہیں. اب جنت دنیا میں آئے ہو جلدی جلدی وہاں کی پراپرٹی خریدو. عقل مند وہ ہے جو وہاں پراپرٹیاں لے رہا ہے، وہاں خیر خیرات کر کے اپنے پیسوں کو صدقات میں لگا کے، نیک کاموں میں لگا کے، مساجد میں لگا کے اور خانقاہوں میں لگا کے، مدرسوں میں لگا کے جلدی جلدی وہاں پلاٹ خرید رہے ہیں، اور ذکر و اذکار کر کے وہاں پلاٹ خرید رہے ہیں، وہاں بڑے بڑے درخت لگ رہے ہیں، بڑے بڑے باغات لگ رہے ہیں، بڑے بڑے محلات ان کے بن رہے ہیں. ذرا ذرا سی عبادت پہ اللہ تعالیٰ کس قدر یعنی مہربانیاں فرماتے ہیں، بھری پڑی ہیں احادیث مبارکہ. مگر رونا تو اسی بات کا ہے کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، اسی آسرے میں ہے کہ پیر صاحب جو ہے وہ ہمیں پل صراط پر لے کر کندھوں پہ بٹھا کر چلے جائیں گے آرام سے. انا للہ و انا الیہ، اس شخص کی جہالت کا کوئی یعنی ٹھکانہ نہیں ہے. یار مرشد تو بس بتلا دیتا ہے راہ، راہ چلنا راہ رو کا کام ہے، تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر، یہ تیرا رہ رو خیال خام ہے. وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، پیر بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی ماں باپ کسی کے کام نہیں آئیں گے، عمل کام آئے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی اور جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ عمل سے بخشش ہوگی اور اللہ کے فضل سے بخشش ہوگی، وہاں کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا. تو یہاں سمجھے بیٹھے ہیں کہ بس پیر صاحب سے رابطہ کر لیا، بیعت ہو گئے اور باقی کام جو ہے پیر صاحب کریں گے، صبح سے شام تک وہ پیلیں گے، کولو کے بیل کی طرح ان کو سمجھا ہوا ہے کہ وہ کولو کے بیل کی طرح وہ چلتے رہیں گے اور ہمارا کام یوں ہی بن جائے گا. نہ تسبیحات کی توفیق ہو رہی ہے، نہ اطلاع کی توفیق ہو رہی ہے کہ بھائی ہم تسبیحات نہیں کرتے. گناہوں کی وجہ بھی ایک یہ بھی ہے ہاں ایک تو یہ مصیبت آئی ہوئی ہاتھ میں اسمارٹ فون، اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ کوشش بھی نہیں کرتے، بالکل ڈڈو کہتے ہیں، ڈڈو بیٹھے ہوئے ہیں کنویں کے مینڈک کی طرح، بس وہیں کے وہیں جیسے. ہاں دنیا کے معاملے میں خوب تیز تر ہیں، دنیا کے معاملے میں ابھی کوئی کام ہو یہاں سے تو ایک شہر کے کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جائیں گے، جہاں ذرا کوئی نقصان ہو رہا ہوگا فوراً اس کو پر کرنے کے لیے شہر کے کونے سے دوسرے کونے تک پیدل بھی چلے جائیں گے. ہمارے حضرت نے فرمایا تھا میزان کہ اگر یہ جو ہے وہ اعلان ہو کہ گورنمنٹ جو ہے ایک ایک ہزار گز کا پلاٹ کلفٹن میں ڈیفنس میں دے رہی ہے، مگر شرط اس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے گھر سے پیدل وہاں پہنچنا ہوگا، تو یہاں سے یہاں اے سی میں بیٹھے ہیں تو کہیں گے کہ اے سی کی ایسی کی تیسی، اور فوراً پیدل جو ہے وہ روانہ ہو جائیں گے. یہ حال ہے. لیکن آخرت کے لیے یہ کس کو کیا کہیں، جہالت ہے، بے وقوفی ہے، حماقت ہے، پھر بعد میں سر پیٹنا پڑے گا ایسے آدمی کو. تو ذکر بھی نہیں کر رہے اور اطلاع بھی نہیں کرتے کہ ہمیں تسبیح اٹھانے کی توفیق ہی نہیں ہے، اتنی فرصت ہی نہیں ہے. وجہ یہ بھی ہے گناہوں کی کہ ذکر نہیں کرتے، ذکر اللہ کی پابندی نہیں کرتے، اور جو لوگ کر رہے ہیں اس کو اس کیفیت سے، اس شوق سے نہیں کر رہے، توجہ سے نہیں کر رہے. ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہے، ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر توجہ بھی ہے، درمیان میں باتیں بھی کر رہے ہیں. ارے بھائی دس منٹ کی دو تسبیح آتے ہیں، دس منٹ کی دو تسبیح آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. صبح دو تسبیح کر لو، شام دو تسبیح کر لو، چھٹی تھوڑی سی تلاوت کر لو، تھوڑی سی مناجات کر لو، وہ بھی نہیں ہو رہی ہے. ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس بھائی، صبح سے شام ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. ادھر جا رہے ہیں کھانے، ادھر جا رہے ہیں اس سے ملنے، ادھر تفریحات پہ جا رہے ہیں، ادھر یہ کر رہے ہیں، سب چیزوں کا ٹائم ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں ہے. ٹائم نہیں ہے. اب ٹائم تو خوب ملے گا، جب آنکھ بند ہوگی تو خوب ٹائم مل جائے گا، بہت ٹائم ملے گا. لیکن افسوس کہ وہ عمل کا وقت نہیں رہے گا. عمل کا وقت تو آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے کا ہے، توبہ کرنے کا وقت تو آنکھ بند ہونے سے، نظر تاری ہونے سے پہلے پہلے کا ہے. ادھر جب نظر تاری ہو گئی تو توبہ بھی قبول نہیں ہے، توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. جب معلوم ہو گیا کہ اب جان نکلنے والی ہے، نظر کا عالم تاری ہو گیا، توبہ بھی قبول نہیں ہے. پھر اللہ تعالی ہمیں اسی زندگی کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. تو ذکر سے جو نور پیدا ہوتا ہے، ذکر اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ذکر سے قلب میں انوارات پیدا ہوتے ہیں. حضرت نے اس کی مثال یوں دی میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے کہ بھائی ایک آدمی روشنی کا عادی ہے، ہر وقت روشنی رہتی ہے، اور جیسے ہی جو ہے یہ لوڈ شیڈنگ ہوئی، یہ لائٹ، یہ پاور فیلئر ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، تو ایک دم گھبرا جاتا ہے. اور جو آدمی ہمیشہ اندھیرے ہی میں رہنے کا عادی ہو، اس کو اندھیرا ڈبل اندھیرا کوئی پتہ نہیں چلتا، یہ دن بھر بھی اندھیرے میں رہ سکتا ہے، رات بھر بھی اندھیرے میں رہ سکتا ہے. وہ عادی ہے اندھیرے میں رہنے کا، اس نے روشنی دیکھی ہی نہیں. تو جس نے ذکر کے انوارات کی روشنی دیکھی نہیں تو اس کو گناہوں کا احساس بھی نہیں ہوتا، گناہوں کا احساس بھی نہیں ہوتا. ادھر منہ مار رہا ہے، ادھر منہ مار رہا ہے، یہ گناہ کر دیا، زبان سے گناہ کر دیا، آنکھوں سے گناہ کر دیا، ارے چلو کوئی بات نہیں، معمولی بات ہے، چلو بھائی زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ، یہ غلطی ہو گئی. جھانکے بھی جا رہے ہیں، دیکھے بھی جا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ. ایسی کیا توبہ ہے، یہ کیا توبہ ہے، یہ کیا شرمندگی ہے. فرمایا کہ ندم، کہ توبہ تو ہے ندامت کا نام، ندامت تاری ہو جانا اپنے مالک کی نافرمانی سے، حیا کی وجہ سے. تو حیا تو اڑ گئی، ننگیوں کو دیکھ لیا، ننگی فلمیں دیکھ لی، گناہوں میں مبتلا ہو گئے، حیا تو ویسے ہی ختم ہو گئی. پھر حیا کیا آئے گی، توبہ کی توفیق کیسے ہوگی جب حیا نکل گئی، حیا نکل گئی توبہ کی توفیق ختم ہو گئی، ندامت نہیں رہے گی. تو ذکر سے جو انوارات پیدا ہوتے ہیں، جیسے ہی کوئی گناہ ہوتا ہے، کیونکہ گناہ کی خاصیت ہے کہ گناہ سے گرمی پیدا ہوتی ہے اور اندھیرا پیدا ہوتا ہے، دو چیزیں لازم ہیں گناہ کے لیے، کہ دل کے اندر گرمی جس سے بے چینی ہوتی ہے، اور چونکہ گناہ جو ہے دوزخ میں لے جاتا ہے اور دوزخ گرمی کی جگہ ہے، لہذا گناہ سے گرمی کا پیدا ہونا لازمی ہے. اور دوسری بات یہ کہ گناہ سے اندھیرا آتا ہے، دل کے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے. تو جیس جو ذاکر اور شاغل ہوتا ہے اور غیر ذاکر اور غیر شاغل ہوتا ہے، اس میں یہی فرق ہے کہ جہاں جو ذاکر ہوتا ہے اس کو گناہ ہوتے ہی فوراً احساس ہو جاتا ہے، زلزلہ طاری ہو جاتا ہے. جیسے ایک روشنی میں رہنے والے آدمی کو اچانک سے اندھیرا آ جائے، گھبرا جاتا ہے، تو ایسے ہی ذکر کرنے والے کو سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، فوراً گھبرا جاتا ہے، فوراً دروازہ اللہ کا کھٹکھٹاتا ہے کہ یا اللہ معاف فرما دیجئے، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجئے. تو اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، اور توبہ سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں، لہذا وہ پھر سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. اور جو آدمی ذکر کا عادی نہیں ہوتا، ذکر کو پابندی سے نہیں کرتا، اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ چونکہ وہ پہلے ہی اندھیرے میں ہے، بڑے بڑے گناہوں کو پی جاتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں. مومن کے ناک پر، مومن پہ ہر گناہ کوہے گراں سے کم نہیں. اہل نفاق پر گناہ گویا مگس ہو ناک پر. اہل نفاق ان گناہگار فاسقانہ زندگی گزارنے والے ذکر اللہ سے، تلاوت سے دور لوگ، کیا ہے ان کا حال؟ کہ ان کے گناہ ہوتا ہے تو ان کے ناک پر گویا مکھی بیٹھی اڑا دی. اس سے زیادہ وہ اہمیت نہیں دیتے گناہ کو، ان کو احساس ہی نہیں کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہیں. وہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز روزے زکوٰۃ سب تو کر رہے ہیں، اور کیا ضرورت ہے کرنے کی، کیا سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، بس ہم ٹھیک ہیں بالکل اپنی جگہ. شیطان ان کو یہ تسلی دیتا ہے، تب کی دیتا رہتا ہے کہ تم تو بہت اچھے جا رہے ہو. اور کیا ہوتا ہے کہ مومن کے اوپر ہر گناہ کوہے گراں سے کم نہیں، اس پر تو پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، اس لیے کہ اس کو ظلمت اور اندھیرا فوراً محسوس ہو جاتا ہے. اس لیے ایک وجہ گناہوں میں ابتلا کی ذکر کی پابندی نہ کرنا بھی ہے. ذکر ایک تو گناہ سے دوری کرنا ہے، اور دوسرا اسباب گناہ سے قربت، گناہ کرنا، اور اسباب گناہ سے قریب رہنا، یہ دونوں چیزیں گناہوں کا باعث ہیں. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ نکال کے پھینکو یہ جو اسمارٹ فون ہے، بے ضرورت اگر استعمال ہو رہا ہے ادھر ادھر کے شغل مت کرو، بلکہ اس کو دور کر دو. اس سے بہتر ہے کہ تم جو ہے اس کے بغیر جی لو. خدا تعالیٰ تمہارا رزق نہیں چھینے گا. یہ پہلے یہ اسمارٹ فون اور موبائل وغیرہ اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں تھیں، تب بھی اللہ روٹی کھلا رہا تھا، اور اب بھی جن لوگوں کے پاس نہیں بھی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، لیکن ان کا تعلق جن کا اللہ والوں سے ہے، آج بھی دیکھو کہ وہ پریشانی مشکل اٹھا رہے ہیں. تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، لیکن تھوڑے دنوں میں ان کے دوستوں کو اور ملنے والوں کو عادت ہو جاتی ہے. پہلے شروع میں باتیں سنتے ہیں کہ میاں کس دور میں تم یہ چل رہے ہو، انجینئرنگ کا کام ہے، میڈیکل کا کام ہے، تم کیوں یہ اسمارٹ فون نہیں رکھتے، فلاں کام ہوتا ہے، اتنی آسانی ہوتی ہے. دیکھو جن لوگوں کا تعلق اللہ والوں سے ہے، وہ ہر باتیں سن لیتے ہیں، مشکل بھی اٹھا لیتے ہیں، مشقت بھی اٹھا لیتے ہیں، سادہ موبائل لیے پھر رہے ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ اتنے اونچے درجے کے وہ کام والے ہیں، لیکن آپ کے پاس اسمارٹ فون نہیں. ہاں بھائی بس نہیں ہے. بھائی کیا بات ہے، کام تو ہو رہا ہے، برکت تو ہو رہی ہے، الحمدللہ پہلے سے اچھا کھا رہے ہیں. یہ سب دھوکے ہیں شیطان کے. تو ان کو دیکھ لو کہ ان سے اولادیں بھی برباد ہو رہی ہیں، اولاد کے اخلاق برباد ہو رہے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ گھروں سے اس کو نکالتے نہیں ہیں. کیا کہیں، بس دکھ ہوتا ہے. ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور، اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا، اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا. آخری شعر ہے. سنتا ہوں میں عالم میں یہ اختر کی زبان سے، سنتا ہوں میں عالم میں یہ اختر کی زبان سے، عاصی تو قرب خاص سے حرمان رہے گا. عاصی مانے گناہگار، اور حرمان مانے محروم. سنتا ہوں میں عالم میں یہ ابتر کی زبان سے، سنتا ہوں میں عالم میں یہ ابتر کی زبان سے، عاصی تو قرب خاص سے حرمان رہے گا، عاصی کو قرب خاص سے حرمان رہے گا. جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا، انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دو ملفوظات پڑھ کر سنا رہا ہوں. قربانی عید الضحیٰ کے موقع پر حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ان مبارک دنوں میں اس کی بھی مشق کیجئے کہ ہم لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی کریں. پھر یہ کہ جانور کی قربانی مسکین پر واجب نہیں، مسافر پر واجب نہیں، مقروض پر واجب نہیں، لیکن تقوی ہر شخص پر واجب ہے، خواہ مقروض ہو چاہے مسکین کا باپ ہی کیوں نہ ہو. غریب سے غریب ہو، مگر تقویٰ سب پر فرض ہے، نافرمانی کرنا کسی کے لیے جائز نہیں۔ سانڈ کی طرح زندگی مت گزارو کہ جو چاہو کر لو۔ جب دل میں گندا خیال آئے، ذرا غیرت اور شرافت سے سوچو کہ اس خیال سے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور غضب الہی میں مبتلا ہو جاؤں گا یا نہیں، یا اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ جب آپ کا دل فتویٰ دے دے کہ اس بات سے اللہ ناخوش ہوگا، تو اللہ کے نام پر اختر اپیل کرتا ہے کہ خدا کے لیے اپنے منہ کو کالا مت کرو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور پوری طاقت لگا دو، جان کی بازی لگا دو، اپنا دل توڑ دو اور خدا کے قانون کو مت توڑو، ورنہ اللہ تمہیں ایسا توڑے گا کہ تمہارے آنسو پوچھنے والا بھی روئے زمین پر کوئی نہ ہوگا۔ گناہ کرنے سے پہلے اس بات کو بار بار خوب سوچ لو، لہذا آج یہ ارادہ کر لو کہ جتنے گندے ارادے ہیں، جتنی گندی گندی عادتیں ہیں، اگرچہ وہ دل کو نہایت پیاری ہوں، اولاد سے بھی زیادہ پیاری ہوں، زنا، بدنظری، خبیث حرکتیں اگر یہ اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہوں، تو اے اللہ ہم سب گندے ارادوں کو آج سے قربان کرتے ہیں، نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے۔ اور اگر شیطان کہے کہ گناہوں میں بہت مزہ آتا ہے، اول تو گناہوں میں مزہ خبیثوں کو آتا ہے، کسی پاک روح کو، اللہ والوں کو نہیں آتا۔ جن لوگوں کو گناہوں میں مزہ آتا ہے، یہ ان کے خبیث ہونے کی دلیل ہے۔ اس مزے کی تعریف مت کرو کہ بہت مزہ ہے، گناہوں میں جس کو مزہ آتا ہے یہ اس کے لیے سزا ہے، اس پر عذاب ہے۔ تو شیطان اگر مزے کا لالچ دے تو میرا یہ دوسرا شعر پڑھ دو، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے۔ تو قربانی کے زمانے میں اسی خون تمنا کی مشق کر لیجئے، بری خواہش پر عمل سے آپ کو کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ میں مسجد میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے قسم کھاتا ہوں کہ واللہ خدا کی نافرمانی میں چین نہیں ہے۔ اللہ کے کلام پر تو ایمان لانا فرض ہے ہی کہ ہر نافرمان کو میں تلخ زندگی دیتا ہوں۔ کیا قرآن پاک کی اس آیت ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا پر ایمان نہیں لاؤ گے؟ لہذا جو لوگ کسی گناہ میں مبتلا ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد جان کی بازی لگا کر اپنے نفس کو اعلان کر دو کہ ہم تجھے ناراض کر دیں گے مگر اللہ کو خوش کریں گے، کیونکہ اے نفس تو نے مجھے پیدا نہیں کیا، ماں کے پیٹ میں تو نے مجھے آنکھیں نہیں دیں، تو میرا خالق حیات نہیں ہے، یہی کہتا ہوں کہ جس نے حیات دی ہے اس پر حیات برسا دو، خوشی پر ان کی جینا اور مرنا ہی محبت ہے، یہی مقصود ہستی ہے، یہی منشاء عالم ہے۔ ایک گناہ سے بچ کر دیکھو کیا مزہ آتا ہے، ہر سال حج و عمرہ کرتے ہو لیکن ایک بدنظری سے بچ جاؤ، فرض حج مستثنا ہے۔ نفلی حج کرنے والوں سے کہتا ہوں کہ اے اللہ کے گھر جانے والوں، گھر والے کو یہیں خوش کر لو تو کعبہ یہیں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس زمانے میں تو اکابر علماء فرماتے ہیں کہ نفلی حج کے بجائے عمرہ کر لیا جائے۔ اہل فتاوی میں بڑی بڑی شخصیتوں کی رائے یہ ہے کہ اب فرض حج کرنے والوں کو حج کرنے میں آسانی دو، نفلی حج کا پیسہ تم اللہ کے دین کے کسی کام میں خرچ کر دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھپوا دو، پیارے نبی کی پیاری سنتیں میرا ایک رسالہ ہے، یہی چھاپ کے تقسیم کر دو۔ نفلی قربانی کا بھی یہی مسئلہ ہے، اس پر دو وجہ بیان کی کہ نفلی قربانی سے آج کل جانور نہیں ملتے، اگر ملتے ہیں تو مہنگے ملتے ہیں، لہذا نفلی قربانی کی جگہ پر اگر کوئی دین کا کام کر لو، کسی مدرسے کی تعمیر کر لو یا کوئی اور نیک کام کر لو، اسی کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو، انشاءاللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتوں کی اشاعت سے زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی تو آپ نے اس قوم ہی کو چھوڑ دیا کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ظالم ایمان نہ لائے، اور اعلان کیا کہ اے اللہ میں اس سرکش قوم کو چھوڑتا ہوں، میں دوسری طرف ہجرت کرتا ہوں جہاں آپ کی مرضی اور آپ کی مشیت ہو، لہذا ملک شام ہجرت کر لی۔ معلوم ہوا کہ جب کسی علاقے میں کسی کو فائدہ نہ ہو تو پیروں کو بھی، علماء ربانین کو بھی چاہیے کہ وہاں سے ہجرت کر کے وہ منڈی تلاش کریں جہاں اس کی نصیحت اور عشق و محبت کے سودے کے خریدار موجود ہوں۔ جب میں یہاں سے بنگلہ دیش، حیدرآباد اور میر پور خاص جانے لگا تو شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم سے ایک شخص نے شکایت کی کہ یہ کراچی والوں پر محنت کیوں نہیں کرتے، کراچی چھوڑ چھوڑ کر کیوں جاتے ہیں؟ تو حضرت نے ہنس کر فرمایا کہ دیکھو بھائی، تاجر کے مال کی جہاں منڈی ہوتی ہے اور مال زیادہ بکتا ہے، بھائی ٹھیک سے بیٹھو ہے، اس طرح نہ بیٹھا کرو، اس لیے کراچی کو چھوڑ، تاجروں کا تاجر کے مال کی جہاں منڈی ہوتی ہے اور مال زیادہ بکتا ہے، تاجر وہیں چلا جاتا ہے، اختر کا مال وہاں زیادہ بکتا ہے، اس لیے کراچی چھوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن اب کراچی میں بھی مال بکنے لگا، آپ لوگ سب بیٹھے ہیں، یہ مال یہ سودا میرا چل رہا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی بشارت دی ان کی اس دعا ربی حبلی من الصالحین کے صدقے میں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس تھی، 86 سمجھ گئے یا 86 کہوں۔ آج بھی جس کو اولاد نہ ہوتی ہو یہی آیت زیادہ پڑھے، ربی حبلی من الصالحین۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بچہ دیا جس کا نام اسماعیل رکھا، جو بڑا ہی برداشت والا ہے۔ ملک شام سے پھر حکم ہوا کہ اب ہجرت کیجئے، اپنی بیوی کو اور بچے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز مقدس چلے جائیے۔ مکہ شریف کے لقدق پہاڑوں میں صفا و مروہ کے درمیان ان کو چھوڑ کر شام واپس چلے جائیے۔ اللہ اکبر، چھوٹا دودھ پیتا بچہ اور اہلیہ کو ایسے جنگل لقدق میدان میں چھوڑ دیجئے جہاں اس زمانے میں بھیڑیے بھی بہت تھے۔ مائی ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے ابراہیم، مجھے اور اس بچے کو تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو، کیا خدا کے حکم سے جا رہے ہو؟ فرمایا، ہاں، میں اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں۔ مائی ہاجر رضی اللہ عنہا نے اس پر کیا عجیب جواب دیا، ان عورتوں کا ایمان بھی کیسا تھا، وہ صحابیہ تھیں، پیغمبر کی بیوی جو ایمان لائے تو کیا صحابیہ نہیں ہے؟ ان کا ایمان دیکھو کہ فرمایا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جب آپ وحی الہی سے جا رہے ہیں تو خدا ہماری حفاظت اور پرورش کے لیے کافی ہے۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہو گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ جب بالغ ہو گئے اور اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے لگے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 رات مسلسل خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو بلا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ بڑھاپے کی اولاد اور ایک ہی بیٹا، اس وقت تک حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، اکلوتی اولاد ہو اور وہ 13 سال کی ہو جائے، کوئی اور اولاد بھی نہ ہو، اس سے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ چونکہ نبیوں کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، لہذا اپنے بیٹے سے مشورہ لیا۔ مشورہ اس لیے نہیں لیا کہ اللہ کی وحی کے خلاف چلیں گے، اس لیے مشورہ لیا کہ ذرا بیٹے کو دیکھیں کہ اس کا ایمان کیسا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے ابا جان، یا ابت افعل ما تؤمر، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس پر عمل کر لیجئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 13 سال کے اس بچے کو کیا اللہ نے علم عطا فرمایا کہ پیغمبر کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، ورنہ شبہ کرتے کہ یہ خواب کی باتیں ہیں، کوئی فرشتہ تو وحی نہیں لایا۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چونکہ آئندہ نبوت ملنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا کہ تمہارے باپ پیغمبر ہیں، پیغمبر کا خواب وحی الہی کا درجہ رکھتا ہے۔ اور یہ بھی اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان، آپ فوراً اس حکم الہی پر عمل کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کا یہ جواب نہایت تواضع کا ہے، اس میں انتہائی بندگی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، یہ عرض کیا کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، یعنی دنیا میں دوسرے لوگوں نے بھی صبر کیا ہے، ان میں ایک ادنا میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اس جواب میں دعویٰ نہیں کیا، اکڑ نہیں دکھائی کہ میں بڑا صبر کرنے والا ہوں، نہیں، بلکہ عرض کیا کہ مجھ جیسے کتنے صبر کرنے والے اللہ کے پیارے گزرے ہیں، ان میں میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ اب دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے، بیٹے کے چہرے کو زمین کی طرف کر کے لٹا رکھا ہے، اس کی گردن پر پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بچا رہے ہیں۔ چہرہ نیچے کیوں رکھا؟ یہ مشورہ بھی اسماعیل علیہ السلام کا تھا کہ ابا جان، میرے چہرے کی طرف چھری نہ رکھیے، آپ کو کہیں پیار نہ آ جائے۔ اس کے بعد مفسرین لکھتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے چھری اور گردن کے درمیان کوئی پیتل کی چیز رکھوا دی، پیتل کا چھوٹا سا ٹکڑا جیسے کچھ رکھوا دیا جس سے کوشش کے باوجود ذبح نہیں ہو رہا۔ فوراً آواز آئی کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، تم پاس ہو گئے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر اٹھا کر دیکھا تو جبریل علیہ السلام ایک دمبا موٹا تازہ لیے کھڑے تھے۔ اس پر ایک قصہ یاد آیا، تین جانور جا رہے تھے، ایک دمبا، ایک بیل، ایک اونٹ، اور تینوں بھوکے تھے۔ کسی کھیت میں کسان اپنا جو گٹھر فصل کاٹ کر لے جا رہا تھا اسے پتہ نہیں چلا اور ایک گٹھر گر گیا۔ اس گٹھر میں اتنا چارہ تھا کہ ایک جانور کی خوراک ہو سکتا تھا۔ تو تینوں کی مجلس شورا ہوئی، کارنر میٹنگ ہوئی کہ اس کو ہم میں سے ایک ہی کھا سکتا ہے، دمبا کھا لے یا بیل یا اونٹ۔ اگر تینوں بٹ تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں تو کسی کا پیٹ نہیں بھرے گا، لہذا ہم تینوں میں سے ایک کھا لے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ وہ کھائے جس کی عمر زیادہ ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ ہوا تو ہر ایک نے اپنی عمر بتائی۔ دمبے نے کہا کہ میں اس نسل سے ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسمان سے آیا تھا جب وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اللہ نے دمبا بھیجا تھا، میں اس نسل سے ہوں، میرا خاندانی اور نسبی تعلق وہاں سے جڑتا ہے۔ یعنی اس نے انتہائی سینیورٹی دکھلائی، کیونکہ جسم کے لحاظ سے وہ جونیورٹی تھا، بیل سے بھی چھوٹا اور اونٹ سے بھی چھوٹا۔ اس نے سوچا کہ جسم تو میرا چھوٹا ہے، کم از کم عمر کے لحاظ سے اپنی سینیورٹی ظاہر کر دوں۔ اب بیل نے سوچا کہ یہ تو بہت دور جا پہنچا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو دو بیل جنت سے آئے تھے جس سے انہوں نے کھیتی باڑی شروع کی تھی، میرا خاندانی تعلق ان بیلوں سے ہے۔ اب بتاؤ، حضرت آدم علیہ السلام سے تو پہلے دنیا ہی نہیں تھی، کوئی جاندار نہیں تھا، اس کی سینیورٹی کو کیسے کوئی پا سکتا تھا؟ جب اونٹ نے دیکھا کہ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اپنے خاندان کو لے گیا، دوسرے نے اپنا سلسلہ نسب حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ملا دیا، اب میں کیا کروں؟ اس نے جلدی سے چارے کا گٹھر منہ میں لے کر اوپر اٹھایا، ان دونوں کی پہنچ سے دور کر دیا، کیونکہ اس کا منہ بہت اونچا تھا۔ اب دمبا اور بیل دونوں غور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے، کارنر میٹنگ میں جو پاس ہوا تھا یہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ کہا کہ اے اونٹ بھائی، آپ اپنی سینیورٹی تو ظاہر کیجئے۔ تو اونٹ نے کہا کہ مجھے اپنی سینیورٹی ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، میری قد و قامت کو آپ لوگ غور سے دیکھیے تو خود ہی سمجھ جائیں گے کہ میں کتنا پرانا ہوں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا دمبا اتنا چھوٹا سا ہے، بیل اس سے بڑا ہے کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہے، کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا ہے، تو میں تو بیل سے بھی دو تین گنا بڑا ہوں، میری عمر کو تم مت پوچھو، بس خود ہی اندازہ لگا لو۔ خیر یہ تو لطیفے کی بات تھی، جب اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ میرے پیغمبر نے اپنا حق محبت ادا کر دیا تو چھری کو وہیں روک دیا۔ اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا، ذبح کرانا مقصد نہیں تھا، امتحان لینا چاہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پاس ہو گئے۔ جب کوئی پاس ہو جاتا ہے پھر محنت سے نجات دے دی جاتی ہے، امتحان محنت سے بنا ہے۔ محنت کا مادہ جب باب افتعال میں گیا تو امتحان بن گیا، جب پاس ہو گئے تو فوراً آسمان سے دمبا آ گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے چھری کو روک دیا تو آواز دی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دیا، اے ابراہیم تم عظیم الشان امتحان میں پاس ہو گئے۔ بلائے مبین فرمایا، معمولی امتحان نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس امتحان پر میرا ایک قطعہ سن لیجئے جس میں میں نے اس وقت کا نقشہ کھینچا ہے، جب آہ وہ اللہ کے راستے میں خدا تعالیٰ کی محبت میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ رہے تھے۔ بہت پرانے اشعار ہیں، میری عمر بمشکل 25-30 برس رہی ہوگی، اور میں اپنے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ علی گڑھ میں حاضر تھا۔ 1985 میں نواب چتاری کے یہاں قیام تھا، وہاں علی گڑھ میں نوابوں کے محلات دیکھ کر میری ایک نظم اللہ تعالیٰ نے موضوع کرا دی، اسی نظم کے یہ کچھ اشعار ہیں، غور سے سنیے، یہ میرے درد دل کی آواز ہے۔ یہ واقعہ جو بھی آپ نے سنا اس کو اختر نے اشعار میں ترجمہ کیا ہے۔ یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا، پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا، پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا۔ معجزہ دکھایا جا رہا ہے کہ میرا پیغمبر ابراہیم کا دل و جگر تو دیکھو کہ میرے عشق میں کیا عمل کر رہا ہے، تیرے عشق میں کیا گوارا نہیں ہے، تیرے سامنے کچھ ہمارا نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے جان مال آبرو کی قیمت لگانے والا مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ دمبا جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اسی حکم سے آج ہم لوگوں پر قربانی فرض ہو رہی ہے۔ یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا بدل ہے، اس قربانی کو معمولی مت سمجھو، حج کے مناسک اور وحی الہی سے مقرر شدہ ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبیحہ مائی ہاجرہ کی صفا مروہ کی دوڑ اور تین مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے بہکانا چاہا۔ سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس آ کر کہا کہ تیرا شوہر تیرے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے اسے یہ حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے حکم دیا ہے تو اس کی اطاعت سے بہتر کوئی بات نہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کان میں آ کر کہا کہ تیرا ابا تجھے ذبح کرنے لے جا رہا ہے، انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے وحی الہی سے اسے سات کنکریاں ماری، شیطان وہیں دفن ہو گیا۔ پھر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ ایسا ہی کیا۔ حج میں تین شیطان کو جو کنکری ماری جاتی ہے وہ یہی تین شیطان ہیں، تینوں کو آج بھی حاجی کو پٹائی کرنی ہوتی ہے۔ اور چھوٹی کنکری چنے کے برابر، چنے سے کچھ بڑی لینا سنت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی کنکری مارنے سے کیا ہوگا، شیطان ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے، اسے بڑے بڑے پتھر مارنے چاہیے۔ نہیں، یہ ظالم سنت کی عظمت سے بے خبر ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ میں چائے کی کیتلی لیے ہوئے ہے اور دوسرے میں جوتے سے شیطان کی پٹائی کر رہا ہے۔ شاید چائے کا عاشق تھا، ایک ہاتھ میں کیتلی شیطان کے اوپر چڑھا ہوا اور اپنی پرانی پشاوری چپل سے دھناتھن شیطان کو پیٹ رہا ہے، اور وہاں عرب پولیس والے ہنس رہے ہیں کہ کہاں سے بیوقوف آ گئے۔ تو شیطان کو اسی چھوٹی کنکری سے تکلیف ہوتی ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ اب یہاں پر اختر ایک فریاد کرتا ہے، ایک فریاد میری سن لیجئے جو اہم سبق ہے قربانی کا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سال بھر گائے کو پالتے تھے اور اس کو اپنے ساتھ درسگاہ تک لے جاتے تھے۔ بخاری شریف پڑھانے کے لیے ساتھ ساتھ جاتی تھی۔ وہ گائے ایسی ہل جاتی تھی، پل جاتی تھی، عاشق ہوتی تھی کہ مولانا گنگوئی کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ سال بھر خوب کھلاتے پلاتے، موٹی تازی کرتے، اور اتنی محبت دونوں میں ہو جاتی کہ جب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ درس بخاری دیتے تھے تو گائے باہر بیٹھی رہتی تھی، مجال نہیں کہ حضرت کو چھوڑ کر کہیں چلی جائے۔ جب درس ختم ہوتا اور آپ گھر کی طرف روانہ ہوتے تو وہ گائے بھی ساتھ ساتھ گھر جاتی، لیکن آہ، جب ذبح کرتے تھے تو بہت روتے تھے۔ اتنی محبت ہو جاتی تھی کہ کم سے کم بیٹا تو نہیں مگر اولاد جیسی محبت ہو جاتی تھی۔ آج کل ہمارا کیا حال ہے، مریل سے مریل گائے دیکھتے ہیں جو سستی مل جائے۔ حالانکہ روپیہ بہت ہے مگر وہ روپیہ شادی بیاہ میں اڑانے کے لیے ہے، شادی حالوں کا بل ادا کرنے کے لیے ہے، مگر گائے کیسی لیں گے، دیکھ لو اس کو۔ لہذا اپنی حیثیت کے مطابق موٹے تازے اور قیمتی جانور کی قربانی کرنی چاہیے، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ اس میں نمود و ریا کی، جیسا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نمود و ریا اور دکھلاوا جو ہے یہ بہت آتا جا رہا ہے، ایسا نہ ہونا چاہیے ورنہ قربانی ضائع ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے صحت مند جانور کی قربانی کا حکم فرمایا، البتہ کسی قسم کے نام و نمود اور ریا کی آمیزش ہوئی تو سب عبادت نامقبول ہونے کا خطرہ ہے۔ آگے اس میں کچھ مسائل ہیں قربانی کے، تو مسائل تو قربانی کے بہت کتابیں ہیں، بہت سی باتیں اس میں کام کی اور بھی لکھی ہیں، تو انشاءاللہ موقع ہوا تو پھر کسی وقت پڑھ کر سنا دوں گا۔ اصل جو ہے یہاں پر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا درد یہ ہے کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں تو اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں اپنی اولاد کی قربانی دینا منظور کر لی، اور کس طرح آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا سر تسلیم خم کیا۔ آج ہمیں ذرا سی پریشانی ہو جاتی ہے تو ہم کتنا چلاتے، بے صبری کرتے ہیں، ناشکریہ کرتے ہیں۔ ایک تو ہم اس سے بچیں، دوسرے یہ کہ اللہ کے حکم کے آگے کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کوئی کسی قسم کا تعلق جو ہے ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بننا چاہیے۔ شرعی پردہ کرنا ہو، نگاہ کی حفاظت کرنی ہو، اور غیبت سے بچنا ہو، اور دوسرے جو بھی امور گھریلو یا کاروباری یا جو بھی معاملات جہاں پیش آتے ہیں اس میں ہم اللہ کا حکم دیکھیں اور اس پر دل و جان سے عمل کریں، اور اپنے نفس کی بری خواہشات کا خون کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں خوش طبعی تو کرتا ہوں مگر اس میں بھی بات سچ ہی کہتا ہوں، سو آپ مومنین سے ان کا دل خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی خوش طبعی بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء اور خاتم المرسلین اور منتہا النبیین تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام احکام شرعیہ میں آپ کا اقتداء کریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اتباع کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما، اے اللہ کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ آج تک ہم نے جو غفلت کر دی ہے، آپ کی محبت کو سیکھا نہیں، آپ کی محبت کو حاصل کیا نہیں، سنت اور شریعت کی زندگی کو 100% اپنایا نہیں، اے اللہ بڑی ہم نے جرم کیے ہیں، بڑے جرائم کیے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ تمام گناہوں کو، غفلتوں کو، جرائم کو معاف فرما دیجئے، اور اے اللہ اب ہم کو پوری پوری ہوشیاری کے ساتھ، پوری پوری محنت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی محبت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما دیجئے، اپنی معرفت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما دیجئے، اپنی محبت سے ہمارے قلوب کو مالا مال فرما دیجئے، اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کی محبت بھی ہمیں عطا فرما دیجئے، اور اللہ ان اعمال کی محبت بھی ہمیں عطا فرما دیجئے جن سے جو آپ کے قریب کر دیں، جس سے آپ محبت فرماتے ہیں، اور اے اللہ غیروں کی نقالی سے، غیروں کے طریقوں سے اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، جانوروں کے طریقوں سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ہمارے دین میں کیا نہیں ہے، بس افسوس یہ ہے کہ ہم نے دین سیکھا نہیں، ہم جانتے نہیں، ہم جانوروں کو ہی سلیقہ مند سمجھتے ہیں، ان کے طور طریقوں کو سلیقہ سمجھتے ہیں، تہذیب سمجھتے ہیں، نہ ان کو پاک سمجھتے ہیں، ان کو صاف ستھرا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سب ہمارے دین نے سکھایا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اپنے دین سے ہی جاہل ہیں، ہم نے سیکھا ہی نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کو ہم نے پڑھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، کاش کہ ہم جان لیں۔ اے اللہ ہم کو توفیق دیجئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک طور طریقے کو، معاشرت ہو، معاملات ہو، اخلاق ہو، عبادات ہوں، اے اللہ سب کے سب کو پورا پورا سیکھنے اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بھائی بہن کے دل میں مقاصد حسنہ ہوں، اے اللہ آپ سب جانتے ہیں، اپنے کرم سے ان مقاصد حسنہ کو پورا فرما دیجئے، بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے، بہت سے لوگوں نے فرمائش کی ہے وہ بیمار ہیں، ان کے متعلقین بیمار ہیں، اے اللہ سب کے سب کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرمائیے، جن کو تنگی ہے اللہ ان کی روزی میں فراخی نصیب فرمائیے، اے اللہ تنگی کو فراخی میں، مشکل کو آسانی میں، مصیبت کو عافیت میں تبدیل فرما دیجئے، اے اللہ غموں کو خوشی سے تبدیل فرما دیجئے، اے اللہ دونوں جہان کے مالک دونوں جہان کی خوشیاں ہم پر برسا دیجئے، دونوں جہان کی نعمتوں کو ہم پر برسا دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے، اور میرے مرشد قطب زما عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتوں کو خوب خوب صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے، حضرت مفتی حسن صاحب جو ہمارے حضرت کے صاحبزادے ہیں، ان کو بلڈ پریشر نارمل نہیں ہو رہا ہے کافی عرصے سے، اللہ پاک ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے، حضرت والا کی صاحبزادی صاحبہ کو بھی بہت تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب خوب صحت سے نوازیں، اے اللہ صحت کامل عاجل مستمر عطا فرما دیں۔ یا اللہ میرے حضرت کو، میرے حضرت کے سارے اہل خانہ کو اور تمام احباب اور خدام کو، اے اللہ سب کے سب کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما، اور جس تنگی میں، پریشانی میں ہے کوئی تو اے اللہ اس کو سب کو دور فرما دے، اے اللہ سب کو دور فرما دے، اور اے اللہ میرے مرشدین سابقین کو اے اللہ درجات قرب بے انتہا عطا فرما، ان کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما، ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما، اے اللہ ہماری عبادتوں کو، نیکیوں کو محض اپنے فضل سے قبول فرما، اور اس میں جو کوتاہیاں ہیں اللہ ان کو معاف فرما، اور اے اللہ ہمیں گناہوں سے طبعی نفرت پیدا فرما دے، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دے، قلب سلیم عطا فرما دے، ہمیں پاکیزہ ذوق نصیب فرما دے، اے اللہ برے گندے اور غلیظ راستے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، شیطانی راستوں سے ہماری حفاظت فرما، نفس و شیطان کی تابع داری سے حفاظت فرما، اپنا 100% فرما بردار ہم سب کو بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔